السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا طالب علموں کے لئے خوش آمدید. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اپنی بابرکت کتاب کو سمجھنے پڑھنے کا موقع فراہم کیا. الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی نیت رکھنا، یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور باعث اجر بنے، اور کل قیامت کے دن ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنے. آمین. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کے وقت میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت دے، اور اس کتاب کو پڑھنے کی جو آپ نے نیت کی ہے، اس کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ کھولے اس کتاب کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے، ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. الحمدللہ، آج ہم سورۃ الانعام کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ تفسیر قرآن تدبر و عمل کے لحاظ سے، اس میں ہم غور و فکر بھی کرتے جائیں گے، اور ہر صفحے کے بعد ہم تدبر کریں گے کہ ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا، اور عملی لحاظ سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ان آیات کے تعلق سے. تو آج ہمارا انٹروڈکشن ہے اسی سلسلے میں، یعنی آج ہم تفسیر شروع نہیں کریں گے، صرف اس کی اہمیت کے بارے میں اور سورہ انعام کے بارے میں کچھ اہم باتیں جانیں گے کہ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، یعنی سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے، یا قرآن کی تفسیر کے کیا اصول و آداب ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو آپ سب لوگوں کو علم کے اس مجلس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے، ویلکم، مرحبا. تو آئیے دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنایا، اور اس کے مطابق زندگی گزار کر ہمیں دکھائی. تو یہ قرآن دراصل اس لیے نازل ہوا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارے، اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں، اور اسی کتاب سے، اسی قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں. یہ کتاب جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے نہیں، یا مرے ہوئے لوگوں پر پڑھنے کے لیے نہیں اتری تھی کتاب یہ، بلکہ یہ کتاب زندہ لوگوں کی کتاب ہے. اس کتاب کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا کیا بنتی ہے، اس قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور اس قرآن کو ہمیں کیسے لینا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، اس کو کیسے آگے پہنچانا چاہیے، یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے جیسے آپ کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے. جو بات صحابہ کے سمجھ میں نہ آتی، آپ اسے سمجھاتے یا صحابہ خود پوچھ لیتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 6-6 آیتیں یا 10-10 آیتیں ہم یاد کرتے چلے جاتے تھے، اور پھر آگے بڑھتے تھے، اور جب تک اس پر عمل نہ کرتے آگے نہ بڑھتے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود قرآن سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا. الحمدللہ، اسی لیے ان کو وہ ٹائٹل ملا، اور رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہوا. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ ٹائٹل ملے کہ ہم سے اللہ تعالی راضی ہو، ہم نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ ہم تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو لیکن اللہ ہم سے راضی کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں جیسے کہ صحابہ نے کیا. تو لہٰذا ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. اب اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں تو کیا قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پڑھا تو جا سکتا ہے کیونکہ ہر حرف پر دست نیکی ہے. الف لام میم, حدیث میں آتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہوا, بلکہ ہر حرف پر الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اس طرح سے اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس کو صرف تلاوت کرنے پر اتنا اجر ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے اوپر عمل کرنے, یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے کتنا اجر ہوگا, آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا کی کوئی کتاب بھلا کیا ایسی ہے جس کو آپ بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے انگلش کی بک صرف رٹ لی ہو؟ کیونکہ صرف رٹ لینے سے انگلش نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کو سمجھ نہ پائیں. کوئی بھی لینگویج, ہندی, مراٹھی, پنجابی, سندھی, گجراتی, جتنی بھی لینگویجز ہیں دنیا میں, تو اگر کوئی سامنے والا پرسن وہ لینگویجز میں آپ سے بات کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو جواب دے سکیں گے؟ کیا آپ اسے سمجھ سکیں گے اس کی بات کو؟ نہیں نا. تو اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیوں معاملہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اتنا بھی حق نہیں دیتے جو ہم عام زبانوں, عام لینگویجز, عام بکس کو دیتے ہیں. یعنی کتنی بڑی ناانصافی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بے سمجھے بوجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تھی کہ ہم اس کو صرف رٹ لیں یا ہم سب صرف اس پر سے گزر جائیں تلاوت کر کے؟ نہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے کی کیا حالت تھی, اور جیسے ہی قرآن نازل ہوا دھیرے دھیرے جیسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے رہے لوگوں کو اور صحابہ اس پر عمل کرتے رہے, تو آپ دیکھیں وہ معاشرہ جو جاہلی معاشرہ تھا, وہ سوسائٹی جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, جہاں پر عورت کی کوئی ویلیو, کوئی وقت نہیں تھی, جہاں اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا, اس کی کوئی رائے نہیں لی جاتی تھی, اور بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا, شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, زنا عام تھا, شرک اور بت پرستی جگہ جگہ عام تھی, اور لڑائی جھگڑا تو ان کے لیے معمولی بات تھی, یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تلوار نکال لیا کرتے تھے, غصے کو کنٹرول نہیں کرتے تھے وہ لوگ. لیکن سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تعلیم کو عام کیا اور وہ لوگ ایمان قبول کرتے گئے اور قرآن پر عمل کرتے گئے, تو وہی جاہلی معاشرہ ایک ایسی تہذیب یافتہ قوم بن گئی, وہ معاشرہ ایسا تہذیب یافتہ معاشرہ بن گیا کہ جس کی مثال دنیا میں دی جانے لگی. آج آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, ان کا رویہ, ان کا اخلاق, ان کا کردار, یہ ان کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے؟ ان کے اخلاق کا حال یہ تھا, یعنی وہی جاہلی معاشرہ جب اسلام کی خوبصورتی ان کے اندر سرایت کر گئی تو وہ لوگ اتنے با اخلاق بن گئے کہ جہاں جہاں وہ گئے اور جہاں جہاں انہوں نے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑی, وہاں سے لوگ ان کو نکلنے نہیں دیتے تھے اور روتے تھے نان مسلمز ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں, آپ عدل و انصاف والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی تھی. لیکن آج آپ بتائیے, آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی میں آج مسلمانوں کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے؟ یا آج ہمارے اندر کیا وہی ایمانداری, وہی دیانتداری, وہی عدل اور انصاف ہے؟ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کو بدلنے کے لیے آئے تھے, جو جاہلی معاشرے کو, آج ہمارا معاشرہ اسی جہالت کی تصویر میں بنا ہوا ہے؟ کہ آج بھی ہر طرف رسم و رواج کی بیڑیاں اور توق ہم نے اپنے گلوں میں نہیں ڈال رکھے ہیں؟ کہ آج بھی ہم دنیا کے ڈر سے نہیں جیتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہمیں لوگوں کی تو پرواہ ہے, لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کی رضا مندی کی پرواہ نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ اکرام کے دلوں کو بدل دیا اور ان کے دلوں سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکل گیا سوائے اللہ تعالیٰ کے, تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ. سب سے بڑی جو بات ان کے اندر پیدا ہوئی تھی, جو خوبصورتی, جو صفت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی, کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج ہمارے اندر وہی ڈر وہی خوف بیٹھ گیا کہ دنیا والے کیا کہیں گے. آج ہمارا معاشرہ اسی جاہلی معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے. ہمیں شرم آتی ہے بعض وقت کہتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں واقعی میں، کہ یہ ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں، یہود والا معاملہ ہے ہمارا. تو یہ سب کیسے چینج ہو سکتا ہے، یہ سب کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ اسی وقت بدل سکتا ہے جب آپ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، جیسے اس کو صحابہ نے پڑھا تھا، جیسے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا صحابہ اکرام کے سامنے. تو جب تک ہم اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہماری زندگیوں میں، ہماری کسی بھی شعبے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، چینجز نہیں آ سکتے. آج ہم وہی جہالت کا شکار ہیں. آج وہی لڑکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، منفی رویہ ہے لڑکیوں کے ساتھ. اگر کسی گھر میں پانچ بیٹیاں ہوں تو اس گھرانے کو بہت عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہائے اللہ پانچ بیٹیاں، جیسے کہ بیچاری نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا اگر کسی کی پانچ یا چار بیٹیاں ہیں. تو ہم کون ہوتے کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹے اور بیٹیاں سب برابر ہیں. جن کو بیٹے ہیں تو ان کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں فخر سے، کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پوری دنیا فتح کر لی. تو بیٹا ہونا آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ تھوڑی تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو. تو آج بھی ہمارے معاشرے میں وہی سوچ ہے، وہی جاہلی سوچ ہمارے معاشرے میں پھر واپس چلی آئی ہے، اسپیشلی ہم برصغیر ہند و پاک میں، کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی منائی جاتی ہے، بیٹی پیدا ہو تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے. تو یہی جاہلی معاشرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی، تو وہ ایک چھوٹا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھا اس خبر کو لوگوں کو سنائے یا اس کو دفن کر دے. یعنی اتنا مایوب سمجھتے تھے وہ بیٹی کا پیدا ہونا. پھر لڑکی کی کوئی عزت نہیں تھی، وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور شراب حد سے زیادہ پی جاتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے ہر خرابی کی جڑ شراب یعنی نشہ ہے، ام الخبائث اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس معاشرے میں کتنی خرابیاں ہوں گی. لیکن جیسے جیسے وہ لوگ ایمان لاتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، تو ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے سنوار لیا. انہوں نے پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ جب عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتے، جب ان کے کپڑوں پر ایک زرد رنگ کا نشان ہوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے مہما، یہ ایک ایسا جملہ تھا، حیرت والا جملہ ہے اس کو عربی میں، یعنی ایک ایسے جو ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں نا حیرت کی وجہ سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، ایک کھجور کی گٹھلی کے سونے کے برابر مہر دے کر میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی جو دونوں میاں بیوی کو دی جاتی ہے شادی کے وقت کی، دعا بارک اللہ لہما. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مجھے ہمیشہ یہ حدیث اس نظریے سے بہت اچھی لگتی ہے. آپ بھی تھوڑی دیر سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے تھے، آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور عشر مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 لوگ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی. آپ مجھے بتائیے کہ اتنا قریبی تعلق تھا، اور ہجرت کر کے جب یہ لوگ مدینہ آئے تھے تو مہاجرین بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، سب کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا، گہرا تعلق تھا. لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اتنی اہمیت رکھتے تھے؟ خود عبد الرحمن بن عوف کے صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تو کیا وہ رسول اکرم کو ولیمے میں نہیں بلا سکتے تھے یا شادی میں نہیں بلا سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے نہیں بلایا. اب یہاں میرے اور آپ جیسے لوگ، ہم لوگ اگر ہوں اور ہمارے قریبی ساتھی کوئی ہم سے آ کر کہیں کہ اچھا ہم نے تو شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے، یا ہم نے ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی ہے، اور اگر انہوں نے اس شادی میں ہمیں نہیں بلایا تھا، تو ہم کیا کہیں گے بتائیے؟ آج ہمارے کوئی قریبی جاننے والے ہمیں شادی میں نہیں بلاتے اپنے گھر کی، تو ہمارا کیا رویہ ہوگا ان کے ساتھ، یا ہم کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں میں، آپ لوگ لکھ کر جواب دیجئے. خوشی خوشی مبارکباد دیں گے یا کیا کہیں گے؟ شکوہ شکایت کریں گے نا؟ جی بالکل، کہیں گے کہ ارے ہائے آپ نے ہمیں نہیں بلایا، ہمیں بھول گئے، اب ہم بھی تم کو نہیں بلائیں گے ہمارے یہاں کی شادی میں، ہے نا؟ جی بالکل، خفا ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم بھی آپ کو نہیں بلائیں گے، رشتہ ختم کر دیں گے. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیے انہیں گلے شکوے ہو جائیں گے. تو لیکن صحابہ کا معاشرہ کیسا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی کہ اچھا ارے عبد الرحمن تم نے مجھے نہیں بلایا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا بلکہ مبارکباد دی. تو یہ لیول ہمارے اندر کب پیدا ہوگا کہ اگر سامنے والا ہمیں شادی میں نہیں بلاتا ہے، اور انہوں نے ہو سکتا ہے مختصراً سادگی سے شادی کر لی ہو، تو اگر آج ہمارے کوئی رشتہ دار ہمیں نہیں بلاتے ہیں تو ہمیں بھی اتنا ہی بڑا دل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور بہت برکت دے اس رشتے میں اور دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف میں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، نہ کہ ناراض ہونا چاہیے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، جب آپ قرآن سمجھنے لگتے ہیں، یقین جانیے کہ آپ کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ آپ کا جو یعنی ایک لائف اسٹائل، وے آف تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ، سب کچھ بدل جاتا ہے الحمدللہ۔ آپ کے اندر وسعت نظری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی الحمدللہ آپ ایک آپ کہہ سکتے ہیں براڈ مائنڈیڈ آپ ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا یا یہ رسم و رواج میں الجھے رہنا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی روزانہ قرآن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی روزانہ سمجھ کر پڑھیں آپ اس کو، یہ چیز آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ آپ کے دوست بدل جائیں گے، دوستی کے لیے نقطہ نظر بدل جائے گا۔ یہ چیز آپ کو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا سکھا دیتی ہے، یعنی قرآن سمجھ کر پڑھنے سے آپ کی زندگی ایک بہترین لائف ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اصول آ جاتے ہیں کہ آپ ٹائم ضائع نہیں کرتے، وقت ضائع نہیں کرتے، آپ اپنا فارغ وقت ادھر ادھر نہیں لگاتے۔ ہمارا ویژن بدل جاتا ہے، با مقصد زندگی ہو جاتی ہے، زندگی کا کوئی ایم، کوئی مقصد، کوئی نصب العین ہو جاتا ہے۔ آپ کو دیکھیں، آج نوجوان نسل کو تو چھوڑے، ہم نوجوان نسل کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم خود جو بھی لوگ بھی، یعنی جو مڈل ایج ہیں یا ایجڈ ہیں، جو لوگ بھی ہیں، آج زیادہ تر ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ بیکار کے کاموں میں۔ تو ایک بامقصد زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے نصب العین کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا نصب العین کیا ہے؟ ہم سب کا، یقیناً آپ کا بھی جواب یہی ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو ہم سب کا جواب یہ ہوگا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری زندگی بامقصد زندگی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو زندگی میں کچھ مقصد کو لے کر چلیں، کوئی مقصد کے لیے آپ جئیں، ان ویژنری لائف ہو آپ کی، ایسی بے مقصد نہ جئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی کو چینج کرنے کا عزم لے کر اٹھیں، یعنی ہم یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی میں چینج چاہتے ہیں، ہم اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بہترین سوسائٹی ہو، جس میں لوگوں کی عزت ہو، ادب اور احترام ہو، رسپیکٹ ہو لوگوں کی، عدل اور انصاف ہو، امانت داری ہو، دیانت داری ہو، سچائی ہو۔ تو سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ہم اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی خود کی ذات کی بھی اصلاح چاہتے ہیں، اور ہم پورے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، پوری سوسائٹی کی ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ آپ دیکھیں نا، ہر انسان ترقی چاہتا ہے نا، یعنی ڈیولپمنٹ آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا۔ آج سے 10 سال پہلے جو چیزیں تھیں آپ کو اپنے آس پاس، اب 10 سال کے بعد وہ چیزیں نہیں نظر آئے گی۔ ہر انسان ترقی چاہتا ہے، ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، تو ہم اپنے معاشرے میں کیوں نہیں وہ ترقی چاہتے، یا اپنی ذات میں کیوں نہیں وہ ترقی چاہتے؟ ہم کو دن بدن اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کل جو ہم تھے آج ہم وہ نہ ہوں، کل ہمارے اندر جو خامیاں تھیں، خرابیاں تھیں، آج ہمارے اندر سے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ قرآن ہی سے ہو سکتا ہے۔ یعنی سب سے بیسٹ تزکیہ یا تربیت صرف اور صرف قرآن سے ہو سکتی ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہو سکتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ، اپنی زندگی کو بھی سنواریں، لوگوں کی بھی زندگی کو سنوارنے والے بنیں، با مقصد زندگی گزارنے کا سبق خود بھی ہم سیکھیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ اور ہمیں قرآن، یعنی ہم قرآن پڑھ کر پھر ایسے بنیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ ہاں، یہ ہے اہل القرآن، یہ ہے اللہ کے ولی، اللہ کے مددگار، اللہ کے بندے، نہ کہ اہل الویڈیو گیم، اہل النوم یعنی سونے والے، نہ ہی اہل الفلم کہ فلم دیکھنے والے۔ نہیں، ہمیں ان ناموں سے نہ جانا چاہے کہ یہ تو گیم کھیلنے والے ہیں، یا بیکار میں زندگی گزارنے والے ہیں، یا سونے والے ہیں، بلکہ ہماری زندگی بامقصد زندگی ہو، کیونکہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو ایک ایک فرد ہمارے اندر تبدیل ہوگا، چینج ہوگا، تو پورا معاشرہ چینج ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سنوارے، اپنے آپ کو جتنا بہتر ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بنا سکتے ہیں بنائیں، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہر انڈیویجول کے ہاتھ میں ہی سب چینج کرنے کی طاقت ہے، بدلنے کی طاقت ہے معاشرے کو، اور ہر فرد بہت زیادہ قیمتی ہے، ایک سٹار کی طرح ہے۔ اگر ہر فرد یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو جب ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے گا تو آپ دیکھیں پورا معاشرہ ہی اچھا ہوتا چلا جائے گا الحمدللہ۔ تو ہم اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ آج آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو ایسے ہی برباد کر رہے ہیں، بالکل یعنی ان کی زندگی کو دیکھیں تو کوئی مقصد نہیں نظر آتا، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ زندگی ہماری اتنی ہی بیکار ہے؟ ہماری زندگی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری نظروں میں؟ کیونکہ زندگی تو ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، یہ بہت ویلیویبل ہمارا ٹائم ہے، بہت قیمتی ہے یہ زندگی ہمارے لیے، کیونکہ اسی زندگی پر انحصار ہے ہماری آخرت کا جو ہمیں ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ کیا تھا اسی کا بدلہ ہم وہاں پر پائیں گے، لہٰذا اپنی زندگی کو، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ویسٹ نہ کریں، اس کو بامقصد کاموں کے لیے استعمال کریں، ایک نصب العین لے کر جئیں۔ آج یہ سب معاشرے میں افراتفری ہے، انتشار ہے، ٹائم ویسٹ کرنا ہے، رسم و رواج ہیں، تو یہ سب کس سے ختم ہو سکتا ہے؟ کیا چیز ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہوگی؟ اللہ کی کتاب سے گہرا تعلق، کیونکہ آج لوگوں کا اللہ کی کتاب سے تعلق یا ناطہ ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے آج ہر طرف پریشانی ہے۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے، ضائع کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں لگائیں، اور معاشرے کی اصلاح کرنے میں لگائیں، اپنے آپ کو اس کتاب سے ریکنیکٹ کریں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، خود بھی سدھریں، دوسروں کو بھی سدھارنے کا عزم لے کر جئیں۔ تو آج بھی ہماری نوجوان نسل، ہم خود اس بات کے لیے منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں صحیح راستہ بتائے۔ اللہ کی کتاب کھلی ہوئی ہے، سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یا ایوہ الناس فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایوہ العلم، کہ اے علم والوں، نہیں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کھلی ہوئی ہے، بس اسے سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اس لیے پڑھا اور سمجھا جائے کہ زندگی میں بندگی آئے۔ صحابہ نے اس قرآن کو کیسے لیا؟ وہی عرب لوگ جو کہ جن کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں تھی، وہی دنیا کے رکھوالے بن گئے۔ قنصہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابو ذر غفاری کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی زندگیاں کیسے بدل گئیں، پہلے وہ کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور پھر ہم آگے سورہ انعام کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ ہم خواتین ہیں نا، تو ہمارے لیے خواتین کی مثال سب سے بیسٹ ہو سکتی ہے۔ کہ اس زمانے میں رسم و رواج اتنے عام تھے کہ وہ لوگ رسم و رواج کو ہی اپنا دین سمجھتے تھے، اور توہم پرستی اور جہالت بہت زیادہ عام تھی۔ خنسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چار بھائی تھے، یا بعض میں آتا ہے کہ تین بھائی تھے، بہرحال ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ سب لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ خنسہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، یا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تب رسول اکرم نے پوچھا کہ تمہارے سر پر یہ کالا کپڑا کیا بندھا ہے؟ تو کہا کہ میرے بھائی تھے، بہت ہی یعنی بہادر جوان، ان کی زمانے جاہلیت میں ہی جنگ کرتے کرتے ڈیتھ ہو گئی تھی، مارے گئے تھے وہ لوگ، تو میں نے جب سے، تینوں کے تینوں بھائی، چاروں کے چاروں بھائی ایک ساتھ مارے گئے، تو میں نے جب سے یعنی اپنے آپ کو سوگ منانے کے لیے اس کا پابند کر لیا ہے کہ میں ہمیشہ کالا کپڑا باندھے رہوں گی۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں پر مرنے پر جو سوگ منایا جاتا تھا کہ وہ لوگ پورے شہر میں آدمیوں کو بھیجتے اور وہ کچھ چیز بجا کر یا شور کر کے لوگوں کو روتے رہتے تھے، بین کر کر کے روتے رہتے تھے، اور پورے گلے اور شہر میں اعلان کرواتے کہ ہمارا فلاں فلاں مر گیا ہے۔ تو یہ خنسہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی شاعرہ تھیں، بہت زیادہ مشہور شاعرہ، اور کس وجہ سے مشہور تھیں؟ کہ انہوں نے اپنے بھائیوں پر اتنے قصیدے لکھے تھے۔ قصیدے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے پر غم کی باتیں لکھنا، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنے مشہور قصیدے لکھے تھے کہ یہ بہت عرب میں مشہور ہو گئی تھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے خنسہ، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سوگ منایا جائے، ہاں شوہر کے مرنے پر بیوی کے لیے کہ وہ چار مہینے دس دن سوگ منائے، لیکن سوگ منانے کا یہ مطلب نہیں کہ کالا کپڑا پہنا جائے۔ سوگ منانے کا مطلب یہ کہ جب بیوی اگر عدت میں ہوگی تو وہ زینت اختیار نہیں کرے گی، کپڑا کوئی بھی پہن سکتی ہے، یعنی رنگین کپڑا بھی پہن سکتی ہے، اور باقی اگر کسی کا انتقال ہو تو تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شاید 30 سال سے 20 سال سے انہوں نے جو کالا کپڑا باندھ رکھا تھا اپنے سر پر. آپ دیکھیں کتنی پرانی عادت ہوگی ان کی، کتنی پختہ عادت ہوگی ان کی. لیکن سبحان اللہ، جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو ان لوگوں کے اندر کیسا اطاعت کا جذبہ تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ جس نے یعنی ایک تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو آپ دیکھیں ان کا جو اتنے سالوں کا نظریہ تھا، جو توہم پرستی تھی، جو ان کے رسم و رواج تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر انہوں نے اپنے سر کا کپڑا وہ کھول دیا. اور اس کے بعد سبحان اللہ، جب ایک جنگ کا موقع تھا، جنگی جلولہ غالباً اگر میں نام نہ بھول رہی ہوں، تو اس وقت ان کے 4 بیٹے تھے اور وہ 4 بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ میں گئیں. اور جب جنگ کے لیے بچوں کو رخصت کر رہی تھی تو بہت مشہور ان کی تقریر ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کہ تم لوگ، تمہارا خون اصل ہے، تمہاری ماں نے کوئی خیانت نہیں کی، تمہارا باپ ایک ہی تھا، بہادری سے لڑنا اور پیٹ نہ دکھانا. اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک کے بعد ایک خبر آتی گئی ان کو، ان کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے. جب ان کو خبر ملی تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا، یعنی مجھے شرف حاصل کیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسا نظریہ چینج ہو جاتا ہے، کیسے نقطۂ نظر بدل جاتا ہے، کیسے لائف چینج ہو جاتی ہے، اصول اور رسم و رواج چینج ہو جاتے ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا کہ اپنے بھائیوں کے ماتم میں، اپنے بھائیوں کے سوگ میں وہ زندگی بھر کالا کپڑا باندھتی رہیں، اور ایسے ایسے قصیدے لکھے کہ لوگ ان کے قصیدے پڑھتے تو آہیں بھر بھر کے روتے تھے، دہاڑے مار مار کے روتے تھے. لیکن سبحان اللہ، جب 4 بیٹے شہید ہو گئے تو ایک آنسو نہیں، یا ہو سکتا آنسو بہے بھی ہوں، لیکن زبان پر جو کلمہ تھا کہ جس پر اللہ کا شکر ادا کیا. دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، جو انسان کے نظریات کو اس طرح سے چینج کر دیتا ہے. یعنی جو اس کا ویژن ہے، جو اس کا مقصد ہے زندگی کا، وہ مطلب بالکل بدل جاتا ہے. کہ پہلے بے مقصد زندگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے سے، سمجھنے سے با مقصد زندگی بن جاتی ہے. جو رسم و رواج کے محتاج ہوتے ہیں، رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیروں کو ان بیڑیوں سے آزاد کر دیتے ہیں، رسم و رواج کی زندگی نہیں گزارتے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو اگر آپ کی زندگیاں بدل رہی ہیں اس کتاب کو پڑھنے سے، تو سمجھیے کہ آپ نے اس کتاب کا اصل میں حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر قرآن پڑھ کر بھی آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ویسے ہی رسم و رواج ہیں، ویسے ہی شادیاں ہیں، ویسے ہی ہلا گلا ہے، ویسے ہی بیکار کی رسمیں ہیں، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، تو مطلب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یا آپ صرف نام کے مسلمان ہیں. تو آپ دیکھیں کیسے رسم و رواج بدل گئے، توہم پرستی ختم ہوئی، زنا، شراب، جوا، سب کچھ ختم ہو گیا الحمدللہ. لڑکیوں کو جو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، لڑکیوں کو اتنی عزت دینے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری پر، کہ جس نے 2 بہنوں کی 3 بہنوں کی 2 بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اتنا قریب ہوگا. سبحان اللہ، جو ریسزم تھا اس قرآن کو پڑھ کر وہ ریسزم ختم ہوا، کیپٹلزم ختم ہوا الحمدللہ. ایک ہی چٹائی پر بلال بھی بیٹھتے تھے، صہیب رضی اللہ عنہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خباب بن ارد بھی بیٹھتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ بلال کو کیسے پکارتے تھے، جو کہ غلام تھے پہلے زمانے میں، لیکن غلامی کا خاتمہ ہوا الحمدللہ. عمر رضی اللہ عنہ جب بھی بلال کو بلاتے، سیدنا بلال کہتے، کہ ہمارے سردار بلال. سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا، یہ تو درجہ تھا اس زمانے میں غریبوں کا. تو ہم یہ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی، میری، سب کی زندگی میں بدلاؤ آئے، سچائی آئے، دیانتداری آئے، عاجزی آئے، دوسروں کی عزت کا پاس و لحاظ ہم کرنے والے بنیں، غیبت سے ہم بچیں، حسد اور جلن سے ہم بچیں، اس کا خاتمہ ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہمارے دل میں پیدا ہو، نیکیوں کی طرف رغبت ہو، برائیوں سے ہم بچنے والے بنیں، والدین کی عزت، ان کی اہمیت کو سمجھنے والے بنیں، خدمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، یعنی لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. اس وجہ سے ہم یہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا کرے کہ ہم اس قرآن کو جب پڑھیں تو ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے، ہم ایک بامقصد زندگی گزارنے والے بنیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے بنیں انشاءاللہ. امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات والا معاملہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ تو آئیے سورہ انعام کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سورۃ الانعام ہی کیوں؟ ویسے تو بہت عرصے سے ارادہ تھا سورۃ الانعام، کیونکہ مکی سورۃ ہے اور مکی سورۃ میں اس کی جو بلاغت ہے سب بہت ہی بہترین سورۃ ہے الحمدللہ، لیکن ہم لوگ اصل میں چونکہ سورہ بقرہ سے کنٹینیو بھی کر رہے تھے قرآن تدبر اور عمل کے تعلق سے، تو اب سیکوینس سے سورہ انعام کا نمبر آتا ہے الحمدللہ۔ اور بہت عرصے سے میری خواہش بھی تھی کہ سورۃ الانعام اسپیشلی میں پڑھاؤں یا پڑھوں خود، اصل میں پڑھانا تو ایک بہانہ ہوتا ہے اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو خود بھی سمجھیں اور اس کو مزید گہرائی سے مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور ہر یعنی ہم لوگ سب ہی طالب علم ہیں، میں خود بھی طالب علم ہوں، یہاں پر کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں کہ ہم کوئی بڑے عالم ہیں یا کوئی بہت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح طالب علم ہوں اور جیسے آپ سیکھیں گے ایسے ہی میں بھی ساتھ میں سیکھتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اسی لیے غلطی بھی ہو سکتی ہے مجھ سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے غلطی ہو، اور جو بھی اچھی بات ہوگی اور صحیح بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگی الحمدللہ۔ تو سورۃ الانعام چھٹے نمبر کی سورت ہے قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے، 165 آیات ہیں، مکی سورت ہے، اس کو مفسرین نے 7 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، مرکزی مضمون، کیونکہ ہر قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک مضمون یا کچھ ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے اس سورت کو اس کا نام دیا گیا یا پھر اس سورت میں کیا خاص بات بتائی گئی، کیونکہ قرآن کریم کو پاروں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا، قرآن کریم کو سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کی 114 یعنی 114 سورتیں ہیں اور سورہ انعام اس میں چھٹا نمبر پر آتی ہے۔ تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے، بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث قریش نہیں، یعنی مشرکین مکہ نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنی اسماعیل یعنی جو مشرکین مکہ سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے شرک کی مختلف قسموں پر تنقید کی گئی ہے اس میں، اور توحید کی قسمیں اور توحید کے تقاضے بھی بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں مکہ والے رسول اکرم کو کیا کہہ رہے تھے کہ اصل بنی اسماعیل کے وارث ہم ہیں، اس کعبہ کے متولی ہم ہیں، کیونکہ اس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، لہٰذا ہم ان کے اولادوں میں سے، لہٰذا اس کے اصل مالک ہم ہیں یا ہم اس کے رکھوالے ہیں یا ہم اس کے کیئر ٹیکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ گھر جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ یہاں پر سے شرک کا خاتمہ ہو اور توحید کی بات پھیلے، تو تم اس کے اصل رکھوالے نہیں ہو بلکہ اس کے اصل کیئر ٹیکر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، جو بھی شرک سے بچے گا اور توحید کی دعوت دے گا وہی اس کے اصل کیئر ٹیکر ہوں گے۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ بہت عرصے کے بعد ہم لوگ ایک مکی سورت پڑھیں گے، بہت عرصے سے مطلب مجھے بھی جو موقع ملتا رہا ہے، مدنی سورتیں ہی پڑھانے کا موقع ملا ہے الحمدللہ۔ بہت عرصے سے خواہش تھی کہ مکی سورتوں میں اس کے الفاظ کی بلاغت کو ہم تھوڑا سا سمجھیں، کیونکہ مکی سورتوں کا جو ایک خاص انداز ہے، ایک خطیبانہ انداز ہے، ایک ڈرانے والا بھی انداز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مکی سورتوں کی بلاغت کا کیا کہنا، ہم اس کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن دے ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا بلیغ ہو سکتا ہے ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اس تک رسائی بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو مکی سورتوں میں بلاغت کی انتہا ہے، ہر سورت میں ایک عجیب سا خطیبانہ انداز ہے جسے پڑھ کر یا سن کر ہی انسان گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی سارے صحابہ اکرام تھے مکہ میں یا بعد میں بھی، صرف قرآن کی سورتوں کو سن کر ہی وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو قرآن اپنے اندر ایک عظیم بلاغت رکھتا ہے، تو ہم بھی اس کو پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرنے والے بنے تاکہ ہمارے بھی دلوں کے دروازے کھلے۔ تو اس کو 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پیراگراف مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ ہے، یعنی ان سے بحث و مباحثہ کیا گیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا کہ تمام انبیاء کی دعوت صرف اور صرف توحید ہی تھی اور ہے۔ تیسرے پیراگراف میں دعوت توحید اور تردید شرک ہے، یعنی شرک کی تردید کی گئی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں ہر قسم کا شرک. یعنی آپ دیکھیں کچھ یعنی مشرکین مکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے لیکن اس کے ساتھ پارٹنر یعنی شریک ٹھہراتے تھے. تو چوتھے پیراگراف میں ہر قسم کے شرک کی تردید کی گئی ہے کہ آپ کو دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے, آپ کو جو کچھ پہنچانا ہے, دعائیں ہیں, نیک کلمات ہیں, سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پہنچانا ہے, اور یعنی رب بھی اسی کو ماننا ہے اور دعا بھی اسی سے مانگنی ہے. پانچویں پیراگراف میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مغرور ہیں, تکبر کرنے والے ہیں, دھوکہ دینے والے ہیں, اور معاشرے میں جرم کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ہیرو بنا کر رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کی بات کی گئی ہے. یہ مشرکین مکہ, یہ جو سرداران مکہ تھے, ان کے بارے میں. چھٹے پیراگراف میں بدعات قریش, ان لوگوں میں جو توہم پرستی تھی, بدعات تھی, اس کی وضاحت کی گئی ہے. اور آخری پیراگراف میں خلاصہ دعوت توحید اور شرک کی تردید ہے. سورہ انعام کا زمانہ نزول, یعنی یہ کب نازل ہوئی؟ آپ دیکھیں صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نا, کہ ایک مکی صورتیں ہیں, مدنی صورتیں ہیں. تو جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں, اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی, اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی نہیں. کیونکہ سورہ فتح, الفتح, سورہ نصر, یہ سب مکہ میں نازل ہوئیں لیکن مدنی کہلاتی ہیں. کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. تو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی, اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی. ٹھیک ہے, اور زمانے نزول سے ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے. اصل میں جب ہم زمانے نزول جان لیتے ہیں کہ یہ کس یعنی اس کا پس منظر کیا تھا, بیک گراؤنڈ کیا تھا, جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت کیا حالات چل رہے تھے وہاں پر, اور مکہ میں یہ مدینہ میں, تو اس سے ایک دین کے داعی کو بہت زیادہ سہولتیں مل جاتی ہیں سمجھنے میں اور اپنی دعوت کو آگے پہنچانے میں. تو اس کا جو زمانہ نزول ہے, رسول اکرم کا جو مکہ میں قیام تھا, اس کا جو آخری دور تھا عین ہجرت سے پہلے, یعنی 13 سال آپ مکہ میں رہے نبوت کے بعد, تو 13 سال میں جو نبوت کا 13واں سال تھا اس کے بعد آپ نے ہجرت کی مدینہ کے لیے, تو بس یہ 13, 12 یا 13 کے آس پاس, اور بعض مفسرین کہتے کہ 13 نبوی ہی میں یہ سورت نازل ہوئی, اور ایون سورہ اعراف بھی اسی وقت نازل ہوئی. تو چونکہ اس یعنی 13واں سال نازل ہوئی ہے, تو اس سورت میں پورے 13 سال کی دعوت کا خلاصہ اور آخری الٹیمیٹم کے ساتھ ان کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے, اہل مکہ کو. اور ابو جہل نے دراصل جو انکار کیا تھا, ترمذی کی ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے, ضعیف حدیث ہے, آتھینٹک نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کی صرف زمانے نزول کے بارے میں اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اس نے جھٹلایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تھی کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے اے محمد, بلکہ انہیں قرآن کی آیت سے انکار ہے. اس کی جو خصوصیات ہیں سورہ انعام کی, سورہ انعام میں مشرکین مکہ کے خلاف ایک طرح سے فرد جرم عائد کی گئی ہے, ان کے شرک کی مختلف صورتوں کا بیان ہے. اصل میں سورہ انعام کو لینے کا خاص مقصد یہ بھی تھا کہ جو توہم پرستی اس میں بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی, مشرکین مکہ کی, تو آج وہ توہم پرستی ہم مسلمانوں میں کس طرح سے موجود ہے اس کو خاص ہم ڈسکس کریں گے آگے آگے جب آیت ہم پڑھتے چلے جائیں گے. تو اور یقین جانیے کہ سورہ انعام پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر وہی توہم پرستی, وہی شرک اور بدعات موجود رہے, تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا پڑھنے کا. لہٰذا اس عزم کے ساتھ پڑھیں کہ ہم ہر قسم کی توہم پرستی کو اور بدعات کو اپنی زندگیوں سے, اپنے دلوں سے نکال دیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ان کی توہم پرستی اور بدعات کا ذکر ہے, اور مشرکین مکہ جو اعتراضات کرتے تھے قرآن پر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کا بھی اس میں جواب دیا گیا ہے, اور ان کو ہلاکت کی دھمکی بھی دی گئی ہے. پھر کتابی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کے بعد کی 4 مدنی صورتیں, سورہ بقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ, بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم کے تعلق سے ہیں. اہل کتاب کو دعوت اسلام اور ان کے اور امت مسلمہ کے درمیان رابطے کے تعلق سے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد سورۃ الانعام, دراصل یہاں سے قرآن کا مزاج بدل گیا, یہ بدل جاتا ہے, اس کا رخ بنی اسماعیل بالخصوص قریش مکہ کی طرف مڑ جاتا ہے. یہاں سے 2 مکی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے, اور قاری کو ایک نئے پیرائے بیان سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے. سبحان اللہ, یعنی ابھی تک ہم پیچھے مدنی صورتیں پڑھتے رہے, تو وہاں پر انداز بیان بالکل مختلف تھا, اہل کتاب مخاطب تھے، زیادہ تر ان کی جو ان کے اندر خرابیاں تھیں وہ تھی، مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا، احکامات تھے. اب سورہ انعام سے انداز بیان بالکل بدل جاتا ہے، تو ایک اور مزید لطف آتا ہے الحمدللہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں. سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ کے سیکولرزم اور جو ان کا شرک تھا، اور شرک کیا تھا ان کا اہل کتاب کا، کہ یہ تھا نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے تھے، وہ تو تھا ہی، لیکن انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خود ساختہ وہ شارح بن گئے تھے، خود سے شریعت بناتے تھے، تو اس کا ذکر ہے. اور یہاں سورہ انعام میں بہت ساری چیزوں کے علاوہ مشرکین مکہ کے شرک کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کون سا شرک کرتے تھے. سورہ انعام کی آیت 6 میں قوموں کی ہلاکت کا اجمالی ذکر ہے، اور اگلی سورت آراف میں تفصیلی طور پر 6 قوموں کا ذکر ہے. تو قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے دراصل قریش مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی یا اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہلاکت ہے قوموں پر وہ تم پر نافذ ہو جائے گا. اس میں اس صورت میں کچھ الفاظ اسپیشلی آئے ہیں، غیر اللہ، تو یہ اثبات توحید کے لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کا درجہ نہ دیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت کرو گے تو وہ اس عبادت کے لائق ہوگا ہی نہیں یا ہے ہی نہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تم کسی کو بھی لاؤ گے تو اس کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ایون دعا میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی ولی اور کارساز بنایا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اور اختیارات بھی سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے اختیارات بھی، حاکمیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. تو یہ الفاظ اس میں بہت استعمال ہوئے ہیں غیر اللہ کے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارو گے وہ شرک میں آئے گا اور اس کے لیے پھر کوئی معافی نہیں ہے. پھر اس صورت میں خاص طور سے جو ہمیں توحید کے بارے میں وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا جسے اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے. تو بہت ہی خوبصورت آیت اس میں جمع کی گئی ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے نفس پر اپنی ذات پر لکھ لیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت انسان کو عذاب سے بچا لیا جائے، اسی کا نام کامیابی ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، جو لوگ لا علمی کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید دلائی گئی ہے. اسی لیے مسلمان، آپ دیکھیں مایوسی کو کفر کہا جاتا ہے، جو مسلمان ہوتے وہ مایوس نہیں ہوتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت زیادہ ذکر ہے. سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ون بائی ون ہم جب جائیں گے آیتوں پر تو اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر سکے. آمین. تو یہ سورہ انعام کا مختصر سا تعارف تھا. تو ایک نئی سورت پڑھنے جا رہے ہیں، مکی سورت، جس کے ہم انداز بیان کو انشاءاللہ محسوس کریں گے، انجوائے کرتے ہوئے پڑھیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو کامیاب کرے اور ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا، اس کی صبح اور شام تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.